آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جماد الثانی کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج 8 جماد الثانی ہے اور یہ مہینہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کا مہینہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت المسلمین اور جماعت المومنین کے اندر تمام امت کے سرخیل اور امام ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو انبیاء کے بعد اولین و آخرین کی تمام امت کا آپ کو سردار بنایا اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی. آج کے جمعے سے ہم قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث کریمہ سے انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت اور قدر و مقام جو ذکر کیا گیا ہے اس کو ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے. اہل سنت و جماعت کا یہ مسلم اور اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اس روح زمین پر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اندر ولایت میں، خلافت میں، سیادت میں، تقوی میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام پر جن کو افضلیت اور بزرگی عطا فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اس گفتگو کو، ہماری اس تقریر کو کسی کے مقابلے پر نہ سمجھا جائے اور نہ کسی کی توہین اور اہانت پر مبنی کیا جائے. جو شخص ہماری گفتگو کو سن رہا ہے اور وہ اپنے ذہن سے کسی ہستی سے متعلق اپنے ذہن میں شوق اور محبت رکھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے ہر محبوب بندے سے محبت رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن ان کے مراتب اور ان کے درجے جو شریعت مطہرہ نے متعین کر دیے ہیں اس کے مقابلے میں اپنی تعلی، اپنا ذوق، اپنا سر، اپنی شعر شاعری کو ملحوظ نہ رکھے، بلکہ اللہ کا بندہ ہے اور ان بزرگ ہستیوں سے محبت کرتا ہے تو پھر قرآن و سنت نے جو درجے متعین کیے ہیں، بنائے ہیں، اس کی وہ پابندی کریں. ہم اکثر جذبات کے اندر آتا جاتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اور جذبات کے اندر ہم کسی پر گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا، ان کے بارے میں تو یہ شان بھی وارد ہوئی ہے، وہ عظمت بھی واری ہوئی ہے، فلاں جگہ پر ان کے لیے یہ کلمات بھی ہے. بالکل، لیکن ان کلمات کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ میں کیا علم ہے اور آپ میں کیا صلاحیت ہے کہ آپ شریعت کے قانون کو بنانے والے بن جائیں؟ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو افضلیت اور بزرگی کا جو قانون بیان کیا ہے، چاہیے کہ اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے اور نفس اور بیجا حوس اور بیجا جذباتیت کی راہ میں آ کر رفض کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے، نصب و خروج کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے، تو جادہ معتدل اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو رکھا جائے. یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا کے سارے محبوبوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن ہم بات یہاں فضیلت پر نہیں کر رہے، افضلیت پر کر رہے ہیں. اور افضلیت بیان کرنا توہین نہیں جبکہ قرآن کریم نے کسی شخصیت سے متعلق اس بات کو بیان کر دیا ہو. جیسے ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ، ایک مقام، ایک شان اور ایک عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن ان تمام نبیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے پیاری نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افضلیت عطا فرمائی. تو لہٰذا اگر کوئی دیوانہ یہ کہے کہ آپ نے سارے نبیوں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے دی ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے دوسرے نبیوں کی توہین کی ہے. تو یہ وہ جذباتی اور بے ڈھنگا نتیجہ ہے جو قرآن و سنت کو جانے بغیر اور قرآن و سنت کے نظم اور ضابطے کو سمجھے بغیر اپنی خواہش یا اپنا دل کسی طرف راغب ہونے کی بنا پر اس کو عقیدہ بنانا ہے. یقیناً تمام انبیاء کرام اپنی اپنی فضیلت رکھتے ہیں، اور ان میں اللہ رب العالمین نے جو افضلیت جناب رسول اللہ کو عطا فرمائی وہ قانون قرآن میں مذکور ہوا اور ذکر ہوا، امت کا اس پر اجماع ہوا. بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے غیر انبیاء میں، غیر رسولوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ہر برگزیدہ بندے کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، لیکن قرآن کا نظم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان تمام فضیلت یافتہ، فضیلت والے، شانوں والوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایک خاص صفت اور شان کا اظہار ہوا جس کو اللہ رب العالمین نے معیار بنایا تھا افضلیت اور بزرگی کا، اور اس کے مصداق اور اس سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل امت یا افضل الخلائق بعد الانبیاء کہنے سے قطعاً قطعاً کسی بھی برگزیدہ صاحب فضیلت کی توہین نہیں ہوتی، جس طرح جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کہنے سے دیگر انبیاء کرام کی توہین نہیں ہوتی. ہم انشاءاللہ آگے چل کر اس چیز کو ذکر کریں گے، لیکن میں نے شروع میں یہ بات اس لیے کر دی ہے کہ ہماری گفتگو کو سننے کے ساتھ ایک دم گویا کہ جذبات میں آ کر اپنی طرف سے منفی کمنٹس کرنا اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور شریعت مطہرہ اور اسلام کیا قانون سمجھا رہا ہے، اس قانون اور ضابطے اور اللہ کی بات کو مانے بغیر اپنی طرف سے کوئی بھی روایت پڑھ لینا، اس کا سیاق و سباق آگے پیچھے نہ دیکھنا، اس کی سند و دلالت کو نہ دیکھنا، اس کے سامنے اس سے اونچی درجے کی جو دلیلیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے شریعت کے قانون اور ضابطے کو ہلکا کر کے اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا غصہ، اپنے فرقے کو آگے کرنے کی کوشش کرنا، تو یقیناً ایسے لوگوں کو تو اللہ ہدایت دے، اور ہم یقیناً ان کو کوئی سختی کے ساتھ منوا نہیں سکتے، لیکن ہم جو بات دلائل کی روشنی میں کر رہے ہیں ہم دعوت فکر ضرور دیں گے کہ مکمل طور پر اپنے ذہن کو دلائل اور قرآن و سنت کے تمام ضابطوں کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اور اللہ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا. اس خیال اور اس خوف کو سامنے رکھ کر ہماری گفتگو کو سنیے اور دیکھیے کہ اگر اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام فضیلت والے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیتے ہیں تو یہ کسی فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے سرداری اور افضلیت اور بزرگی کا جو سب سے بڑا ضابطہ بنایا ہے وہ کیا ہے اور اس ضابطے پر کون سی ذات پوری آتی ہے، اس چیز کو دیکھ لیا جائے تو مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ دو منٹ میں حل ہو جاتا ہے. جبکہ پھر میں عرض کروں گا کہ اپنی ہوس، اپنا غصہ، اپنی جذباتیت اور اپنی جہالت کو ایک طرف رکھ کے صرف قرآن کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو دلائل ہم دے رہے ہیں یقیناً وہ قرآن کی آیات سے انشاءاللہ ہوں گے، اس کو سامنے رکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، اس آیت کے حوالے سے اگر کوئی سوال کھڑا کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا تشریفی جواب اپنی اس تقریر نہیں آگے تقریر میں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے وہ دیں گے. جمعہ کا دن ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہید ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. مہینہ جماد الثانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا یہ مہینہ ہے. انشاءاللہ جب یوم ہم کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کا تو پھر یہ تمام دلائل کو دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیں گے تاکہ وہ ضابطہ سمجھ میں آئے. لیکن یہ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کمنٹس کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم یہ پہلی قسط بیان کر رہے ہیں. ہماری مکمل گفتگو سننے کے بعد کوئی ہمت کیجئے گا، جرت کیجئے گا، اور اہل سنت و جماعت جس کو کہا جاتا ہے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ان کی علامات اور پہچان میں سے ایک علامات یہ ہے کہ وَمِنْ عَلَامَاتِ اَهْلِ سُنَّتِ تَفَدُّلُ الشَّيْخَيْنِ، کہ اہل سنت و جماعت کی علامات میں سے یہ کہ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، اہل سنت کا ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص اہل سنت نہیں ہوتا، اہل سنت وہی ہوتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد انبیاء تمام بزرگوں کے اندر، تمام نیک لوگوں بشمول صحابہ و اہل بیت، ان میں ان کو فضیلت دیتا ہو۔ اب اس میں کوئی غصہ نہ نکالے، قرآن کریم کی آیت کو سن لیں۔ ہاں اگر کوئی خود کو پیر کہے، سید کہے، شیخ کہے، امام کہے، اور اس ضمن میں خود کو سنی کہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کسی اس ترتیب کے خلاف نظریہ رکھے یا لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر کی افضلیت کے قائل ہیں، لیکن نجی محفلوں کے اندر وہ کسی قسم کی الٹی سیدھی تاویلیں کرے، تو نہ اس شخص کی بیعت جائز ہے اور نہ وہ شخص اہل سنت کہلاتا ہے۔ لہذا یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ قانون کو بیان کرنے کے لیے کی ہے، ایک ضابطہ بیان کرنے کے لیے کی ہے جس کا تعلق کوئی فرقہ واریت سے نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ ہاں اہل تشیع کا نظریہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے مختلف عقیدہ رکھے گا وہ اہل تشیع کہلائے گا، سنی نہیں کہلائے گا۔ اب آئیے، قرآن کریم جب اس تمہید میں نے ذکر کر دی تو اب چند آیات یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلے درس میں سورہ حجرات، کیونکہ یہ عقیدے کی بحث ہے اور اس کو آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنے آپ کو میچیور اور سنجیدہ کر کے سنیے، کیونکہ عقیدوں کی وجہ سے ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اصل بزرگی یہی ہے، تسبیح دانے تمام اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو تمام چیزیں قبول ہوتی ہیں وہ ان عقیدوں کی وجہ سے۔ سورہ حجرات ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رب کی بارگاہ میں افضل کن کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضابطہ قرآن کریم کا ایک دیکھ لیجئے کہ رب کی بارگاہ میں کن کو، جو قوال اچھا سر پڑھ لے وہ افضل ہو جاتا ہے، کوئی اچھی شاعری کر لے، نہ یہ ساری باتیں آپ کے چار دیواریوں کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک افضل، معزز اور عزت میں سب سے اونچا درجہ کن کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کا دیکھیے، دو آیتیں سامنے رکھیں گے، پہلے معیار دیکھ لیتے ہیں، پہلے ضابطہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر وانثى، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا، اور ہم نے تم میں شاخیں اور قبیلے بنائیں، برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ جو برادریاں ہیں یہ تمہاری پہچان کی ہیں، یہ نسب اور خاندان جو ہیں یہ تمہارے تعارف کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک اکرم اور عزت والا، اکرم اور عز، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ تو جو قبیلے خاندان ہیں یہ تم میں تمہارے آپسی پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سے اکرم یعنی عزت والا افضل، اور اکرم جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، جسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو، تو اکرم سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمائیے قبیلے اور خاندان نسب برادریاں ہیں، لیکن لتعرفوا، یہ تمہارے درمیان میں ایک دوسرے کے خاندانوں کی پہچان کے لیے، رہا اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہونا تو وہ کیا چیز ہے؟ فرما وہ اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، سب سے بڑا عزت والا اکرم، سب سے افضل، سب سے زیادہ عزت والا اکرم، اللہ کے سب سے زیادہ قریب اکرم، اللہ سے سب سے زیادہ قرب رکھنے والا، وہ کیا معیار ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ یوں تو سارے صحابہ متقی ہیں، ہر نیک کام کرنے والا متقی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اکرم اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، اور یہ جو باتیں تم اپنی طرف سے بنائے رکھے اس کو چھوڑو، اللہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے، اور خبیر کا معنی اگر مخبر کے لیں تو معنی یہاں پر ہی بنے گا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے، ان کا علم ہے رب کو کہ کون اس کے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب. یوں تو ہر نیک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہاں قریب کی بات میں اکرم، سب سے زیادہ قریب. سب سے زیادہ قریب کا معنی ہوا سب سے زیادہ افضل. تو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرما اللہ اس کو جانتا ہے، خبیر، اور اپنے بندوں کو اس کی خبر بھی عطا فرماتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، یہاں پر قرآن کا ایک معیار بن گیا کہ یہ خاندان، بڑی توجہ سن لیجئے، یہ خاندان، یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے، یہ فلاں خاندان. رب نے فرمایا یہ خاندان تمہاری پہچان کے لیے ہے، تمہارے تعارف کے لیے ہے. رہا اللہ کے قریب، سب سے قریب ہونا، تو اس کا معیار اصل میں خاندان نہیں ہے بلکہ اصل میں تقویٰ ہے. اور فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ رب کی بارگاہ میں اکرم یعنی قریب یعنی افضل ہوگا. یہ میں نے تین کیٹیگری بنا کر اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیا. لہذا بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا، بھائی دیکھو کون اللہ کے کتنے قریب ہے، کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ تو غیب کی بات ہے. ایک پیر صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے، وہ جذبات کے اندر کہیں پر تو افضلیت ابو بکر بیان کرتے ہیں، کہیں پر تھوڑا غصہ کسی سے کھاتے ہیں تو بالکل اس سے ڈگری گھوم کر آتے ہیں، اس طور ویسٹ ہو جاتے ہیں. کہا کہ جناب جو ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا افضل ہے، یہ تو غیب کا مسئلہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم نے کہا ادھوری بات نہ کریں، یہاں تک تو بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اللہ اگر بتا دے کون قریب ہے تو پھر وہاں جان کیوں چھڑاتے ہیں؟ آئیے، ہم نے سورہ حجرات سے آپ کے سامنے ایک معیار، ایک قانون بتا دیا کہ رب کی بارگاہ میں قرب، قریب، افضلیت کا درجہ کیا تھا، اتقا، وہ سب سے بڑا متقی ہونا تھا. اب پورا قرآن ٹٹول لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے اپنی جگہ پر کس کی ذات کے لیے بیان کیا گیا. تو اگر آپ آ جائیں سورۃ اللیل میں، یہ تیسواں پارا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر ذکر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس شخص کو جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا. کس کو؟ اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. ادھر بھی قریب ہونے کا ذریعہ ان اکرمکم عند اللہ اتقا، ادھر بھی آیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو جو سب سے بڑا متقی ہے وہی افضل، وہی قرب اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور اس دوسری آیت میں بتایا گیا کہ ایک اتقا ہے جسے جہنم سے دور رکھا گیا جائے گا. اچھا، اس نے ایسا کیا کام کر دیا تھا کہ جس کی بنا پر اس کو اتقا اور اتنی بڑی ڈگری دے دی گئی، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ اس کو متقی نہیں بلکہ اتقا کہہ دیا گیا، کہ اس سے بڑا رتبہ، تو پھر تقوی میں کوئی ہے نہیں بعد انبیاء. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا. اب دیکھیں کون متقی ہے، کون کتنے بڑے درجے میں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ اس کی وجہ خود بتا رہا ہے کہ جس کو ہم نے اتقا کہا ہے اس نے ہماری جناب میں ایک کام کیا ہے، اور وہ کام اتنا ہمیں پسند آیا ہے کہ ہم نے اتقا والی ڈگری اس کے نام پر الاٹ کر دی ہے. فرمایا وہ سَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اور اس شخص کو جہنم سے کوسوں دور رکھا جائے گا. کس کو رکھا جائے گا؟ فرما اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اچھا، اس نے کیا کیا؟ فرما الذی. اب دیکھیں یہ بھی واحد اس میں موصول ہے، الذی، یہ فرد واحد کے لیے آئے گا، اتقا بھی فرد واحد کے لیے آئے گا. الذی، اللذان، الذین، ہے وہ ایک ہی، اگر کئی ہوتے تو الذین ہوتا. یہاں پر اب اللہ رب العالمین اس میں موصول، اس میں مبہم لا رہا ہے، یعنی قرآن اس میں موصول جو ہوتا ہے یہ مبہم ہوتا ہے، یہ شخصیت کو واضح نہیں کرتا، آنے والا جملہ اس کو واضح کرتا ہے. تو فرمایا وہ جو شخص ہے نا جسے ہم جہنم سے دور رکھیں گے وہ ہے جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. سب سے بڑا پرہیزگار کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے. سب سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کا معنی کیا ہوا؟ وہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو وہ کون ہے؟ اس نے کیا کام کیا؟ تو فرمایا الذی، وہ ہے، یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے سترا ہوا. अच्छा माल देता है तो माल तो और लोगों ने भी दिया है, इसमें क्या क्वालिटी है कि सिर्फ इसने माल दिया? तो उसकी एक वजह और बयान की, फरमाया वमा लिया हदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा, फरमाया कि वो जो अपना माल देता है सुतरा हो और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका वो बदला, जिसका बदला दिया जाए, यानी वो बंदा अगर ये काम कर रहा है, अगर माल दे रहा है किसी काम के लिए, तो उस पर उस जात का, उस शख्स का जिसकी खिदमत वो कर रहा है, उसका कोई बदला एहसान नहीं है कि जिसको ये उतार रहा है, बल्कि जो दे रहा है वो खुद इतना बड़ा है कि उस पर किसी का एहसान नहीं है। और ये काम जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी की खिदमत करता है तो शायद उससे उसको कोई बेनिफिट, कोई नफा, कोई बदला लेना हो, तो अल्लाह ने फरमाया ये बंदा जिसको हम अतका कह रहे हैं, इसकी शान ये है, जिसको हम अतका कह रहे हैं, सबसे अफजल कह रहे हैं, सबसे अपने करीब कह रहे हैं, सबसे बड़ा बुजुर्ग कह रहे हैं बाद अंबिया, इसने एक काम किया है कि अल्लाह की राह में सुतरा माल दिया है, और सुतरा माल जो अल्लाह की राह में दिया है और जिस काम के लिए दिया है, वो काम और शख्स का इस पर कोई एहसान नहीं था कि जिसका ये बदला उतार रहा है, कि कभी उसने कोई एहसान किया हो तो आज इसके पास माल आ गया है तो उसकी उसकी तंगी में उसने ताउन कर दिया और कह दिया देखो फला वक्त में आपने मेरे साथ ये भला किया था तो वो आपका एहसान मेरी गर्दन के ऊपर था, तो आज आप मुश्किल में फंस गए, तो मैंने आज आपका ये काम कर दिया तो मैंने आपका ये एहसान उतार दिया। रब ने फरमाया नहीं, वो बंदा खुद इतना मुकम्मल है कि बगैर किसी एहसान के उसके ऊपर किसी का एहसान हो ऐसा कुछ भी नहीं कि जिससे वो उसकी जजा मांगे, उसका बदला मांगे। फरमाया सिर्फ, तो फिर ये काम उसने किया क्यों जब बदला नहीं लेना, कुछ करना नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? तो फरमाया, अब यहां पर देखिए इस्तिस्ना मुनकते आ गया, फरमाया इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला, हां वो बदला सिर्फ अपने रब से लेना चाहता है, वला सौफ यरदा, और बेशक करीब है कि वो राजी होगा, अब बेशक करीब है कि वो राजी होगा। अब इस आयत करीमा को अगर देखा जाए तो मुफस्सरीन का इस बात पर इजमा है कि यह आयत करीमा उस वक्त उतरी है कि जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने हजरत बिलाल को आजाद कराया था, और हजरत बिलाल को आजाद कराते वक्त, सुनते जाइए, हजरत बिलाल को आजाद कराते वक्त बहुत कती रकम, बहुत बड़ी रकम हजरत बिलाल को छुड़ाने की दी, क्योंकि उस जमाने में बंदे बिकते थे जैसे बर्तन या कपड़े या जो चीजें बिकती हैं इस तरह इंसान बिकते थे, औरतें बिकती थी, जो मर्द होता था उसको गुलाम कहते थे, जो औरतें होती थी उनको अमत यानी बांदी कहते थे, और जैसा बंदा होता था उसकी खूबसूरती, उसकी ताकत, उसका लिबास, जिस तरह आप गाड़ी खरीदते हैं जैसा मॉडल होता है वैसी उसकी कीमत बढ़ती है। आज अगर आप 50 लाख रुपए की जो नए मॉडल की गाड़ी मिल रही है, आप 1972, 61 और 65 की गाड़ी खरीदें, कोई कहेगा ये क्या किया आपने, ये गाड़ी तो 1-1.5 लाख रुपए में भी नहीं मिलती, इससे भी सस्ती है, और आपने 50 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर दे दिए, तो जैसे मॉडल, क्योंकि जाहिर सी बात है उस गाड़ी में आप बैठेंगे तो आपकी शख्सियत उससे आया होगी, नई गाड़ी में बैठेंगे तो लोग कहेंगे माशाल्लाह मालदार है इस, क्योंकि गाड़ी एक लिबास की तरह है, मकान एक लिबास की तरह, उससे आपकी कदर व कीमत और शान का इजहार होता है। तो इसी वजह से जैसे ग्रेड बढ़ते हैं घटते हैं, इस तरह उसकी कीमत भी बढ़ती है और घटती है। यही चीज को आप कंपेयर कर लें उस दौर में जो गुलाम बिकते थे, गुलाम कई किस्म के होते थे, कोई मिस्री गुलाम, कोई शामी गुलाम, कोई यमनी गुलाम, जैसी उनकी बदनी साख, क्योंकि अगला देखकर बड़ा मरऊब होता था, जिस तरह आपकी गाड़ी को देखकर कोई मरऊब हो आपके घर को, तो उस जमाने में बंदा हो जनाब ये तो बड़ा अमीर तरीन आदमी है, उस कबीले का गुलाम, उस कबीले का बंदा इसका गुलाम है, तो इसमें तो बड़ी कीमत दी होगी, ये हसीन भी है जमील भी, तो उससे चलने वाले आका की पोजीशन वाजे होती थी, उसका मर्तबा वाजे होता था। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला ने, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं बात, ये सोने के लिए नहीं सुना रहा हूं, इस आयत को समझाने के लिए सुना रहा हूं। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला ने मुशरिकीन मक्का का एक सरदार उमैया बिन खल्फ, उसके गुलाम थे, और वो हजरत बिलाल पर बड़ा जुल्म करता था, यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा करीब से गुजरे तो हजरत बिलाल ईमान ला चुके थे, और आप सीरत का अगर मुताला करें तो आपको पता हो कि इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमानों पर किस कदर जुल्म किया गया। हजरत खब्बाब का वाकया कि उनको दहकते हुए आग के कोयलों पर गोया के लिटा दिया जाता, اور ان کے بدن کی چربی پگھل کر کوئلے بجھ جاتے تھے. حضرت بلال کو گرم ریت پر, اللہ اکبر, یعنی وہ جس کو آپ سمجھیے کہ 50 ڈگری سے زیادہ کی گرمی ہے, گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا. اور ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف, وہ یہی کہتا تھا کہ تو ہمارے بتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا اور تو ایک خدا کی بات کیوں کرتا ہے. نبی پاک قریب سے گزرے, اس وقت مسلمانوں کے حالات اتنے گویا کہ آسودہ نہیں تھے, کشادہ نہیں تھے. حضور قریب سے گزرے, پیچھے حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضور سید عالم نے حضرت بلال کو دیکھا تو انہوں نے حضور کو دیکھ کر رونا شروع نہیں کیا کہ حضور میری جان چھوڑائیے, یہ نہیں کہا, بلکہ اور زور سے کہنا شروع کیا, احد 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 احد, یا رسول اللہ اگر مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں ٹھنڈے وقت میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھوں تو کہوں اللہ ایک ہے, اور یہ ظلم ہو تو میں کہوں کہ ہائے امیہ مجھے چھوڑ دے میں رو رہا ہوں, بلکہ حضور کو دیکھ کر اور زور سے بولنے لگے خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. حضور نے جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا, تھوڑا صبر کر, اللہ تیرے لیے کوئی راستہ بنائے گا. یہ جملہ سن لیا حضرت ابوبکر صدیق نے. حضرت ابوبکر صدیق گئے اور ایک بہت بڑی قیمت امیہ بن خلف سے طے کی, اور جس قیمت پر حضرت بلال کو خریدا اس قیمت میں حضرت بلال جیسا آپ کا ایمان, آپ کا تقوی, آپ کی بزرگی اپنے مقام پر, لیکن ظاہراً جو ماحول تھا اس ٹائپ کے غلام کی قیمت اتنی نہیں ہوتی. آپ حبش کے تھے, آپ کا قد شریف, آپ کے معاملات, اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قیمت دی تھی کہ جس قیمت میں بڑے قد کے, دراز قد کے, مضبوط حسین جمیل غلام ملتے. لیکن جو مطالبہ امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر سے کہا, ٹھیک ہے ابوبکر تم تو بڑے مالدار ہو, تمہارا تو کپڑوں کا تجارت کا کام ہے, ٹھیک ہے میں بلال کو چھوڑ دیتا ہوں, اتنی رقم مجھے دے دو. تو آپ نے بارگیننگ نہیں کی کہ یار اتنا تو ہوتا نہیں ہے, جس طرح کہ میں نے بلا تشبیہ گاڑیوں کی بات کی. یہ اس بات سے ہٹ کر میں بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ تفضیلی جو اس وقت کھمبے نوچ رہے ہوں گے تو میں اس بات سے ہٹ کر بات الگ سے آپ سے کر رہا ہوں. یہ موضوع میرا یہاں مکمل ہے, سمجھیے. مثال کے طور پر اگر آپ 72-74 کی کار خریدیں اور پیسہ دے دیں اس کو 2023 کے ماڈل کا, تو اگلا تو یہ کہے گا نا کہ بھائی آپ نے اتنے پیسے میں یہ کیسے خرید لی. جتنا پیسہ آپ نے 2023 کا ماڈل ہے 50 لاکھ کروڑ کی, اس میں تو ایسی گاڑیاں 100 آ جاتی. تو حضرت ابوبکر صدیق کو تانا دیا گیا کہ جتنا پیسہ دے کر آپ نے بلال کو آزاد کیا اس میں تو کئی غلام آ سکتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس پر خاموشی اختیار کی, یہاں تک کہ آپ کے والد نے بھی آپ کو تانا دیا اور خاموش رہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو یہاں پر بیان کیا کہ وہ سیجنب الاتقی, ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے اس کو جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے, جو ہماری بارگاہ میں سب سے افضل ہے, یعنی سب سے بڑا متقی ہے. الذی, وہ ایک وہ بندہ ہے, یوتی مالہ یتزکا, جس نے اپنا مال دیا تھا اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے لیے, اور جب لوگوں نے تانے دیے, ارے یار تم نے بلال کو خرید لیا, تو کچھ تو کہنے لگے کہ ابو بکر ایسا تو نہیں ہے, تو بہت بڑا بیپاری ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹھگ سکے. تو بلال, جتنی رقم میں بلال کو خریدا ہے اتنی رقم میں تو درجنوں غلام آ سکتے تھے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ابو بکر کو ٹھگ دیا ہو اور کہہ دیا کہ جناب سستی چیز مہنگی بیچ دکا. نہیں, یہ خود بڑے بیپاری ہیں. تو پھر رائے لوگوں کی عادی ہو گئی, ہاں چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو خود بڑے بزنس مین ہیں, کیسا سودا خریدتے ہیں, کیسا بیچتے ہیں, یہ تو اس کے ماہر ہیں. اچھا, اس میں تو کسی نے بلا ابو بکر کو پریشان اور دھوکہ نہیں دیا, لیکن یہ ضرور بنتا ہے کہ بلال سے کوئی کام نکلوانا ہے ابو بکر نے, ورنہ اتنا گھاٹے کا سودا کون کرے گا. یہ 25% لوگوں کی لائن رائے ہو, کچھ کی رائے ہو گئی کہ نہیں, بلال نے کہیں نہ کہیں ابو بکر کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے, اور ابو بکر بڑا نفیس آدمی ہے. اس وقت بلال پریشانی میں تھا تو اس کے لیے بہترین موقع آ گیا اپنا احسان اتارنے کا, تو پیسہ دے کر بلال کو آزاد کر دیا. رب نے فرمایا, وما لی احد عندہ من نعمت تجزا, یہ لوگ جو بک بک کر رہے ہیں ان کو کہہ دو جو اس نے کام کیا ہے وہ کسی سے جزا ریوارڈ نہیں چاہتا. میں الگ الگ کر کے آیت کو کھول کھول کے ایک ایک حصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو پھر ابو بکر نے یہ کام کیوں کیا, اتنے ذہین, اتنے بڑے بیپاری, اتنے بڑے سمجھدار, تو اتنا بڑا مال دے کر ایسا سودا کیوں خریدا. اور اگر بلال ان کے کسی کام کے نہیں ہے بظاہر یعنی ذات کے لیے، کوئی ان کو بلال سے کوئی کام نہیں نکلوانا یا بلال نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، تو بھائی اتنا بڑی رقم کوئی ایسی دے دیتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا الا ابتغاء وجه رب العلا، صرف اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا، اور ولا سوف يرضى، اور اس کا رب اس سے راضی ہو گیا. یہ آیت کا میں نے ایک ایک حصہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھ کر کھول کھول کر پیش کے، بیٹھ جائیے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں. تو یہ میں نے اس لیے کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ مکمل طور پر اس چیز کو سمجھیں، اور آگے کی بحث اسی حوالے سے ہے. یہ آیت کریمہ گویا کہ معیار ہے کہ جو اتقا ہے وہ اکرم ہے، جو اتقا ہے وہ اکرم ہے. اکرم بمانا افضل، افضل بمانا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا. میں بالکل جیسے ننے کاکے کو سمجھایا جاتا نا ویسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیجئے. اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کا معیار ہوتا ہے پرہیزگاری. ایک بندہ کسی نیکوں کی اولاد بھی ہو اور اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہو تو اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں، لیکن ایک بندہ عام بندہ ہو لیکن وہ اللہ کی فرمان برداری کے کام کر رہا ہو، اللہ اس کو قریب کرتا ہے. کیسے قریب کرتا ہے؟ اللہ اس نیکی پر اس کو اجر دیتا ہے. وہ اجر اور ثواب کا بڑھنا، اس کے پاس ثواب کم ہے، اس کے پاس ثواب بڑھ گئے، تو جس کا اجر و ثواب بڑھے گا وہی متقی کہلائے گا، اور جس کا تقوی جتنا بڑھے گا وہ اتقا ہو جائے گا. اور اتقا کا معنی ہے اکرم، زیادہ عزت والا، افضلیت والا. افضلیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا، اور وہ معیار قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر جو بیان کیا اتقا کی تفصیل میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بیان کیا. اب میں یہاں پر مستدرک کی ایک حدیث پڑھ کر بات کو ختم کرتا ہوں. اب تو یہ تو سارے درس تو ایک تمہید میں گزر گیا، ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے ایک بات ٹکا کے سمجھ لیجئے، قرآن نے یہاں پر افضلیت کا معیار خاندان کو نہیں بنایا. اب تو کسی قوال کی قوالی سے متاثر ہو، کسی منقبت لکھنے والے کی منقبت سے متاثر ہو، اور تو ہماری تقریروں کے نیچے کمنٹس کرے، یہاں پر سوچے بھائی فلاں حدیث تو فلاں بزرگ کے لیے وہ افضل کیوں نہیں ہے. تو میں نے کہا قرآن نے افضلیت کا معیار بنایا تھا اتقا. یہ تجھے قوال نے ٹھگا ہے، یہ کسی جالی پیر نے ٹھگا ہے تجھے. قرآن معیار جو قانون بنا رہا ہے وہ قرب بنا رہا ہے. فرمایا جو ہمارے جتنے قریب ہوگا وہ اوروں سے بڑا ہوگا، اور اس سب سے زیادہ قریب ہونے کو جو لفظ قرآن کہہ رہا ہے اکرم اور اتقا، اور وہ قرآن نے یہاں پر دوسری آیت میں گویا کہ جمع کر دیا، دونوں آیتیں سامنے رکھے. اللہ کے قریب وہی ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہے، اور یہاں کہا ابو بکر سب سے زیادہ اتقا ہے، تو نتیجہ نکلا ابو بکر سب سے افضل ہے. سمپل یہ بات. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نسب اب فضیلت رکھتا ہے، افضلیت نہیں. نسب فضیلت رکھتا ہے، افضلیت نہیں. یہ بات میں آپ کی خدمت ایک جملہ یہاں عرض کر دوں کیونکہ پریشانی نہ ہو جائے، پھر یہ شان نزول پیش کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں اسی آیت کے اوپر. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ آنے والے درس میں پھر دوبارہ اس کا متن پڑھ دوں گا. کتاب المناقب میں روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا من اکرمکم، یا رسول اللہ اکرم کون ہے، افضل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں. صحابہ نے کہا نہیں، ہم اس جہت سے نہیں پوچھ رہے، ہم خاندان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام، یہ بخاری میں موجود. یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اکرم ہیں، افضل ہیں. صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے خاندان میں ترتیب کے ساتھ ان کے والد سے لے کر ان کے پردادا تک چار سلسلے نبیوں کے ہیں. فرمایا یوسف نبی ہیں، ان کے والد یعقوب نبی ہیں، ان کے والد اسحاق نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم نبی ہیں. تو یہ چار حضور نے فرمایا کہ اس لیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر نسب کو فضیلت کی وجہ بنائے تو سرکار کے والد عبداللہ نبی نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد نبی ہیں. سرکار کے دادا حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، حضرت یوسف کے دادا حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اوپر چلے جائیے سیدنا قصی، وہ نبی نہیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ابراہیم نبی ہیں ترتیب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود دیکھیے امت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے، افضل کون ہے؟ تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے، قرب الہی ہے، تو یہ حضرت یوسف کی فضیلت ضرور ہے، لیکن افضلیت رسول اللہ کے پاس اس لیے ہے کہ سارے نبیوں میں حضور افضل ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضور ہیں. اسی طرح بعد انبیاء اگر کوئی عزت والا خاندان رکھتا ہو اور کسی کے لیے جزوی فضیلت آئی ہو، اہل سنت قطعاً اپنے دل کو اس سے تنگ نہیں کرتے، ان کے مناقب ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن معیار جو فضیلت اور ہوتی افضلیت کا جو ہے وہ قرب الہی ہے، اور وہ جس کو بیان کیا گیا ہے اس کا معیار تقویٰ بنایا گیا ہے، اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب دیکھیے اس کے مقابلے پر، کیونکہ یہ تقریر یہاں مکمل ہو رہی ہے، میں نے جو کہا کہ اس پر اہل مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شاذ قول، کیونکہ آپ کا جتنا ذہن ہے اتنا میں سمجھاؤں گا کھول کے، کیونکہ زیادہ بات سمجھانے سے آپ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو فتنے میں پڑیں گے، تو میں بند الفاظوں میں کہوں کہ اس میں نے جو یہ کہا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور لوگ اس کو تانے دیتے رہے، لیکن غصے میں اس نے نہیں کہا کہ میں نے احسان تو کیا ہے، بلکہ چپ رہا. ابو بکر چپ رہا، لیکن رب نے کہا کہ میرے ابو بکر کچھ نہ کہو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم چاہے جتنا تانا دے دو، کیونکہ یہ میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے. تو ابو بکر کی نیکی نیکی وہ ہے جس کا اظہار اس نے نہیں کیا، خدا نے بتایا اس نے کیا کیا. تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا تقویٰ، کہ نیکی انہوں نے کی ہے لیکن لوگ تانے دیتے، اچھا تم نے احسان، اچھا تم اسے کوئی قتل کروانا چاہتے ہو، اچھا ٹھیک ہے تم اسے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہوں گے، اس قسم کے طنز کیے. لیکن ابو بکر صدیق اتنا مال بھی، بندہ اتنا مال بھی دے کر نیکی کرے تو اگلا کہے گا یار کیا کر رہے ہو، اتنا مال بھی دیا اور تانا بھی دے رہے ہو، میں نے یہ کام تو اس لیے کیا. ابو بکر نے کچھ نہیں بولا، اتنا اخلاص، اتنی پوشیدگی، اور نیت میں ایسا کہ کچھ نہیں بتاؤں گا، بس کر دیا. آگے حدیث آئے گی کہ بس کر دیا. رب نے فرمایا کہ رضا اور وہ صبر اور نیکی کو چھپانا اور نیت میں خالص ہونے کا یہ درجہ تھا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ رب نے نیت بتائی ابو بکر کی کو وما علی احد عندہم من نعمت تجزا. ابو بکر کو نہ ٹٹولو، جس اخلاص سے وہ کام کرتا ہے تم ہزار ہاتھ آنے دے دو، وہ اپنی نیت تمہیں نہیں بتائے گا، اس لیے کہ الا ابتغاء وجہ رب العالی، اس نے رب کے لیے کیا ہے اور رب اتنا خوش ہوا ہے کہ رب بتائے گا اس نے یہ کام کیوں کیا تھا. تو یہ مقام پر بندہ اگر خوف خدا میں پہنچے تو حضرت ابو بکر کی نیکی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. لہذا اس کے مقابلے میں اگر کوئی شاذ قول آ جائے تو وہ قابل رد ہے. ایسے اقوال تو کسی بھی تفسیر کے مقابلے پر آتے ہیں. لہذا جو اقوال یہاں پر کھڑے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا تو اس کی سند ضعیف ہے یا وہ شاذ اقوال ہے، متواتر قول یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. بات کو ختم کرتے ہیں، میرے سامنے مستدرک موجود ہے، امام حاکم اور نے امام بخاری مسلم سے روایت لی ہے، اور 3942. قدر کیجئے گا جو گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ پی ایچ ڈی کا پورا مقالہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. ہاں، اور یہ کاپی پیسٹ نہیں ہوتا، یہ تحریر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مستدرک ہمارے سامنے، اور جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر اس کے راوی ہیں، اور اس روایت کے 10 راوی ہیں اور 10 کے 10 ثقہ ہیں. یہ بھی میں واضح کر دوں تاکہ کوئی شک نہ پیدا کرے، وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک راوی کو ہم پڑھتے. حدثنا احمد ابن سہل ثقہ ہے، حدثنا صالح ابن محمد ابن حبیب ثقہ ہے، حدثنا سعید ابن یحیی اموی ثقہ ہے، حدثنی عمی عبداللہ ابن سعید ان زیاد ابن عبداللہ البکائی ثقہ ہے، ان محمد ابن اسحاق ثقہ ہے، قال حدثنی محمد ابن عبداللہ بن ابی عتیق بن عامر بن عبداللہ ابن زبیر عن ابیہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو آزاد کیا تھا، یہ شان نزول میں صحیح حدیث سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو قال ابو قحافہ لے ابی بکری، حضرت ابو بکر صدیق کے والد جن کا نام عثمان تھا، حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ، انہوں نے کہا اراقا تعتق رقابا ضعافا
فلو انك اذا فعلت ما فعلت اعتقدت رجالا جلدا يمنعك. اے ابو بکر تو نے کیا کیا, اتنا مال دے کر ایک کمزور غلام کو خریدا. اگر اذا فعلت ما فعلت اعتقدت رجالا جلدا, اگر تو کوئی مضبوط اور طاقتور غلام خریدتا جو تیرے لیے کوئی دفاع بھی کرتا تو سمجھ میں آتی بات. وَيَقُومُونَ دُونَكَ. فقال ابو بکر, حضرت ابو بکر نے صرف اتنا جملہ اپنے باپ کے کہنے پر کہا, یا بتی انما اريد ما اريد, میرے دل میں ہے جو میں نے کیا ہے, میرے دل میں ہے جو میں نے کیا. یہ صحیح سند ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے نواسے ہیں, وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ جملہ کہا تو لما نظرت هذه الآية, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, وما لأحد عنده من نعمة تجزى, ابو بکر نے یہ نیکی کسی سے جزا لینے, واہ واہ لینے, داد لینے, تحسین لینے کے لیے نہیں کی. فرما الا ابتغاء وجه رب العلا, اس نے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا. ولسوف يرضى, اور اس کا رب راضی ہو گیا. اور یہ کام اس وقت ہو رہا ہے جہاں دور دور تک خبر نہیں کہ اسلام کو کبھی ترقی ملے گی, اتنی سختی سے اسلام کو جکڑا گیا ہے. اور اس وقت ابو بکر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پیسہ ڈال رہے ہیں. اور قرآن نے بھی یہ کہا تھا کہ لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح, فرمایا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا ہے. اور قرآن کہتا اولئک اعظم اکرم, اعظم اولئک اعظم درجہ, اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے جس نے اسلام کے کھلنے اور پھیلنے سے پہلے بن دیکھا سودا رب کے ساتھ کیا. اور یہ ساری آیات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. اس لیے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آخری وقت تک یہی جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. وقت کیونکہ ختم ہو گیا, انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس کی تشریح کریں گے. اور کوئی ادھر ادھر ہلے نہیں, کیونکہ اگر وہ اہل بیت یا مولا کی محبت میں کچھ بات کر رہا ہے تو پہلا جا کر مولا کو پڑھ. مولا نے پوری زندگی کس کو فضیلت دی, کس کو مقام دیا. حضرت محدث عبد الرزاق جن کی کتاب حدیث کی المصنف امام بخاری کے استاد ہیں, وہ مولا علی کے بڑے عاشق دیوانے, ان سے کسی نے کہا تم سب سے بڑی بزرگی کس کو دیتے ہو؟ کہنے لگے اسی کو دیتا ہوں جس کو میرا محبوب دیتا ہے. فرما کس کو؟ کہا ابو بکر کو. فرما ابو بکر کو فضیلت دیتے ہو؟ فرما خدا وہ دن نہ لائے جب میں علی سے محبت کرتا ہوں تو علی جس کو اپنا مقتدا اور امام کہے, میں علی کی محبت میں ہو کر اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جو لوگ مولا مرتضیٰ کا نعرہ صرف لگاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر مولا علی کا نعرہ لگا رہے ہو تو عقیدہ محدث عبد الرزاق کی طرح رکھو کہ جس کا نعرہ علی نے لگایا ہے تو اسی کا نعرہ ہم لگائیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر. واخر دعوان الحمدللہ رب